أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق, مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد, اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور وہ چھپ جائے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے سینوں میں. من الجنت والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. محترم حضرات, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ پیش آیا وہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے جادو کے ذریعے, جب ان سے کچھ بن نہ پڑا, انہوں نے دیکھا کہ نہ مال کے ذریعے, نہ کسی اور چیز کے ذریعے, نہ طاقت کے ذریعے, نہ عقل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو انہوں نے پیچھے سے وار کیا. پیچھے سے وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے ذریعے وار کیا. جادو وہ لوگ کرتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں. چونکہ جادو پیچھے سے وار کہلاتا ہے, اور پیچھے سے وار وہ کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, تو جادو ٹونا کرنے والے, تعویذات کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے, گندے عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان اور تکلیف میں ڈالنے والے, یہ تمام کے تمام بزدل ہیں. کیونکہ وہ سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے, سامنے سے کسی آدمی کے سامنے جیت نہیں سکتے, تو وہ اس طرح اپنے دلوں کی بھڑاس اور اپنے حسد کی آگ اس طرح بجھاتے ہیں. بہرحال یہ بہت گندی چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. ان چیزوں میں آدمی کو پڑنا ہی نہیں چاہیے. ان چیزوں میں آدمی جب پڑتا ہے تو وہ اس میں گھستا ہی رہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن آپ یمن کے علاقے میں چلے جائیں, افغانستان کے علاقے میں چلے جائیں, بڑے بڑے ریت کے دودے ہیں, اگر آدمی اس پر چڑھ جاوے تو آہستہ 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 اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بہت ہی نعمتیں دے رکھی تھی, قسم قسم کی نعمتیں. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہو جلالی, شان و شوکت, مال و دولت اور کھیت و کھیت باڑی اتنی زیادہ دی تھی, اور پھلوں کے باغات تھے, پھلوں کے باغات, اور پھلوں کے باغات تو ان کے سیپریٹ ہی تھے, لیکن جو راستے تھے ان کے ہائی وے تھے, راستے سے جن راستوں سے لوگ سفر کرتے تھے, سفر کے جو راستے تھے, ان راستوں کے اطراف میں بھی اتنے درخت تھے جو عام عوام کے لیے تھے، جس کا کوئی مالک نہ تھا، اور اتنے زیادہ وہ درخت تھے کہ ان پر اتنے پھل فروٹ لگتے تھے کہ وہ نیچے گر جاتے تھے، درخت نیچے جھک جاتے تھے. اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ کوئی آدمی ٹوکرا لے کر یوں چلتا تھا کہ راستہ پورا نہیں ہوتا تھا کہ اس کا ٹوکرا وہ پھل پر ٹپک ٹپک پھل جو گرتے تھے اس کے گرتے گرتے اس کا پورا ٹوکرا بھر جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا نمیانی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ان کو دیا تھا، دنیا کا سب سے طاقتور اور مضبوط ڈیم. اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ڈیم اور اتنا بڑا ڈیم آج تک کوئی حکومت نہیں بنا سکی، کوئی حکومت نہیں بنا سکی. یاد سے 3000 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانہ تھا اس کے اطراف کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت ہی مضبوط ڈیم، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. بہت ہی طاقتور ڈیم، دنیا کا سب سے طاقتور ڈیم کہتے ہیں وہی بنا تھا، وہ زمانے میں ان لوگوں نے بنا تھا ان کی ٹیکنالوجی سے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. انہوں نے کہا نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذابات آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اور کیسے عذاب آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو مسلط کر دیا. یہ ڈیم وہ کہتے تھے کہ اس ڈیم کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ہم نے اتنا طاقتور ڈیم بنایا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی. یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ ان کا زعم تھا، ان کا گمان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیم کو توڑا. کیسے توڑا؟ چوہوں کو مسلط کیا، چوہوں نے نیچے سے ڈیم کو توڑنا شروع کیا، اندر ہال کرنا شروع کر دیا. اور آہستہ 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 وہ ہال بڑھے اور ڈیم پھٹا، اس میں سے پانی نکلا اور ڈیم پھٹنا شروع ہوا، اور تمنگ کے تمام لوگ تباہ ہو گئے. اور وہ بستی جو ایک جنت نما کہلاتی تھی، وہ بستی جس کو لوگ جنت کہتے تھے، وہ بستی جہاں قسم قسم کے پھل فروٹ لگتے تھے، وہ بستی جہاں سے لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، وہ بستی دور دراز تک پھل فروٹ ہی دکھتے تھے، قسم قسم کے پھلوں کے باغات دکھتے تھے، اور وہ بستی جو ہمیشہ خوشحال تھی، دنیا کی سب سے ڈیولپ کنٹری تھی، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تحس نحس کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا. اور وہاں آج اس جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا، ایسا نازل ہوا کہ وہاں کوئی درخت بھی اگنے کے لیے تیار نہیں، وہ سارا کا سارا رن ریگستان ہو گیا، سارا کا سارا ریگستان، آج کوئی پھل کوئی درخت اگنے کے لیے تیار نہیں. اور ایسی حالت ہے کہ پورے پورے یوں سمجھیے کہ تالاب ہیں، ریت کے تالاب، ریت کے تالاب ہیں، گہرے گہرے تالاب، پانی کے تالاب جیسے ہوتے ہیں، ریت کے تالاب ہیں، پورے پورے ریت ہیں. اگر آدمی اس میں جائے تو ڈوب جائے، ریت میں ڈوب جاتا ہے تو کبھی پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں گیا، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ اس جگہ جائے. آج بھی یمن کے علاقے میں یہ سارے علاقے موجود ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں جائے، کیونکہ وہ لوگ وہاں جاتے ڈوب جاتے، کسی کا پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گئے ڈوب کر. اور کون تلاش کرنے کے لیے جائے؟ پانی ہو تو تلاش کرنے کے لیے جائیں کہ اس میں جہاز چلا دے دیں اور پھر پنڈبی لگا دے دیں اور جو گوتہ خور ہوتے ہیں وہ گوتہ لگا کر اس کو تلاش کر لائیں، لیکن یہاں تو کچھ جا ہی نہیں سکتا، نہ وہاں پنڈبی جا سکتی ہے، وہاں نہ جہاز چل سکتا ہے، نہ کوئی انسان چل کر جا سکتا ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز وہاں جا کر تلاش کر سکتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی جاتا ہی نہیں وہاں. بہرحال تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جو آدمی جادو میں لگتا ہے، تعویذوں میں لگتا ہے، بڑوں کے حوالے ہوتا ہے تو زندگی بھر وہ اس میں گھستا جاتا ہے. جیسے ہی ابھی میں نے مثال دی کہ یمن میں رن ایسا ہے کہ جو آدمی اندر ایک قدم رکھتا ہے تو اور دوسرا قدم رکھتا ہے اس میں جاتا ہی جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ اندر چلا جاتا ہے، پھر کبھی باہر نہیں آتا. تو یہ ایسی حالت ہے تعویذ کرنے والے کے، تعویذ کرنے، اس لیے اس میں آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ وظائف دیے، ان وظائف کو پڑھو، حزب العظم کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، یہ دو کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت سارے وظیفے پڑھتے تھے، لیکن جب دو کل نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وظیفوں کو چھوڑ دیا اور اسی کو پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہا کہ اس کو پڑھا کرو، جب صبح تب بھی پڑھو، جب اٹھو تب بھی پڑھو. اور میں نے کل حدیث آپ کے سامنے عرض کی کہ کل قیامت کے دن بلا حساب کتاب کے 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. تو اس میں سے میں نے بتایا وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چار صفات ہوں گے، جن کی چار صفتیں. وہ چار صفتیں کون سی؟ ایک کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، دوسرا وہ علاج کے طور پر کسی کو داغتے نہیں ہوں گے. پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، جب کسی بیماری کا علاج نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ گرم لوہا کرتے تھے اور آدمی کو داغتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور تیسرا فرمایا کہ بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، کہ کتا آگے سے گزر گیا، بلی آگے سے گزر گئی تو سفر ہی چھوڑ دینا. پہلے کفار لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب آگے سے سفر میں نکلتے تھے، آگے سے بلی گزر گئی تو واپس ہو جاتے تھے کہ بھائی ہمارا دھندا نہیں ہوگا. آگے سے کالا کتا گزر جاتا تھا، کہتے تھے شیطان گزر گیا، اب ہماری تجارت نہیں چلے گی، یہ ہمارے لیے نقصان دہ. تو بدفعلی اور بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. چار لوگوں کے جو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی چار صفات بیان کی، اس میں سے ایک صفت بیان کی جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. جھاڑ پھونک کون سا؟ جھاڑ پھونک تو ویسے جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ پڑھ کر دم بھی کیا ہے، پڑھ کر دم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے اوپر، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے دم. جھاڑ پھونک وہ جائز نہیں جس میں غلط الفاظ ہو، جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہو، جس میں اللہ کے بارے میں شرک کیا گیا ہو. تو ایسے الفاظ بول کر، جیسے یہ بڑوے لوگ آپ چلے جائیں، یہاں بہت ساری جگہوں پر ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ایسی جگہوں پر ہم گھومے ہیں کہ چلو دیکھیں امت کا کیا حال ہے، تو جا کر کبھی دیکھاتے ہیں تو آپ وہاں چلے جاؤ، کنیلاؤ چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ راستے میں، آگے چل کر خومنی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے آگے چل کر وہاں چلے جاؤ، چھپے چھپائے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، یہاں تو بہت کچھ لوگ جاتے ہیں، یہ کنیلاؤ جہاں مندر ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہم نے دیکھی ہے جہاں ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ایمان کو بگاڑنے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بگاڑنے کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نجومیوں کے پاس جائے، اعراف کے پاس جائے، اس کی 40 روز کی اللہ تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا. اعراف کس کو کہتے ہیں؟ جو اگلی باتوں کو بتا دے، یعنی پچھلی جو گزری بات بتا دے کہ تجھے پہلے ایسا تھا، تیرا بہت ساری کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں. وہ شیطانوں کے وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں کہ شیطان لوگ ان کو کچھ باتیں بتا دیں، اس میں کچھ مل جل کر وہ بتا دیتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس گیا تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی. ذرا سوچے کتنا سنگین گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا. بہرحال تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہاں جھاڑ پھونک ہم کر سکتے ہیں، لیکن کتنا جو شریعت کے دائرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کیا ہے، دم کیا ہے، پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے، لیکن تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے تعویذ ثابت ہے، اور وہ تعویذ بھی کس کے لیے ثابت ہے؟ بچوں کے لیے، جن کو پڑھتے نہیں آتا ہو. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہوئے تو بہت سارے یہودی لوگ ان سے دشمنی رکھتے تھے اور ان پر حسد کرتے تھے اور ان پر جادو کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمے بتائے اور فرمایا کہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو، کچھ تم کو نقصان نہیں ہوگا. وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. بس یہ الفاظ ہیں، بہت آسان الفاظ ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. یہ تو سب کو آتا ہے، واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ تو سب کو آتا ہے. تو ان اس کو پڑھنے سے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا، کبھی بھی اثر نہیں کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ تو ہو کر رہی ہے. زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان درم برم ہو سکتے ہیں، زمین آسمان اپنا نقشہ بدل ہو سکتی ہے، زمین آسمان تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بات نکلی ہے وہ تو ہو کر ہی رہی ہے، وہ تو ہو کر ہی رہی ہے. تو اس کو پڑھا کرے، ان چیزوں کو پڑھا کرے. حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو یہودی ان پر حسد کرنے لگے، دشمنی رکھنے لگے اور جادو کرتے تھے. تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی پڑھتے تھے، اعوذ بوجه اللہ العظیم الذي ليس بشيء اعظم من وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبالاسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرا. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہودی لوگ مجھے گدھا بنا دیتے، جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. تو میں یہ پڑھتا رہا، یہ پڑھتا رہا، وہ جیسا بھی جادو کرتے تھے، سخت سے سخت جادو کرتے تھے، ان کا کوئی اثر مجھ پر ہوتا نہیں تھا. تو یہ پڑھا کرے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے 20 سال سے مجھ پر جادو تھا، 20 سال سے مجھ پر ایک آدمی نے جادو کیا تھا، لیکن میں یہ دعا کو پڑھتا رہا، دعا کو پڑھتا رہا، آج 20 سال کے بعد مجھے ایفا کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دے دیا اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے غائب کر دی. تو بہت اچھی اچھی دعائیں اس کو پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یہودی ایک سال تک جادو کرتے رہے، لیکن جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور جب کچھ نہیں بن پڑا تو لبید ابن عاصم کے پاس آئے. لبید ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تم سخت سے سخت جادو کرو. سخت سے سخت جادو کیا تو تھوڑا بہت اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا ہوا. تو بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں بچنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، میں اپنے بڑے بچوں کو پڑھا دیتا ہوں، یاد کرا دیتا ہوں. بچوں یہ یاد کر لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. میرے بڑے بچوں کو تو یہ میں پڑھا دیتا ہوں، وہ پڑھ کر پھونک لیتے ہیں، لیکن میں اپنے چھوٹے بچے جو پڑھ نہیں سکتے اس کو میں لکھ کر گلے میں ڈال دیتا ہوں، اس کے بدن پر ڈال دیتا ہوں. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو چھوٹے بچے ہیں پڑھ نہیں سکتے، جو چھوٹے بچے ہیں پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے تعویذ ہے، لیکن بڑوں کے لیے تعویذ نہیں ہے جن کو پڑھتے آتا ہے. بہرحال تو ان سے ہمیں خوب بچنا چاہیے ان چیزوں سے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تعویذ جائز ہے، لیکن ایک حد تک جائز ہے. جو لوگ دھندا فیل ہو گیا تعویذ کے لیے چلے گئے، اور سر میں درد ہو گیا تعویذ کے لیے چلے گئے، اور کچھ ہو گیا تعویذ کے لیے چلے گئے، قرضہ ہو گیا تعویذ کے لیے چلے گئے. تو ہر چیز کے لیے تعویذ نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے صلاۃ الحاجت ہے، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی آدمی کی پریشانیاں ہیں، اس کے لیے تعویذ نہیں ہے، اس کے لیے صلاۃ الحاجت ہے. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائے ہوئے وظائف اس کو پڑھے. تعویذ تو بہت آخری درجے میں آتا ہے، جب آدمی پڑھ نہیں سکتا، کچھ آ نہیں سکتا، تب آتا ہے. بہرحال تو ایک بات تو یہ ہو گئی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں، ان کے آستانے ہوتے ہیں کہ لائن کی لائنیں لگی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ان کو تعویذ دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. بعض لوگ تو اتنے زیادہ خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس کو دیکھ کر شرم آتی ہے. اور اسلام ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا بدنام ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے میں نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو لائنیں ہیں، لمبی لائنیں ہیں، اور انتظار میں کھڑے ہیں کہ پیر صاحب نکلیں گے اور ہمیں تعویذ دیں گے، ہمیں جھاڑ پھونک کریں گے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر کہ ایک پیر صاحب نکلے اور دونوں لائنوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، یوں لائنیں تھیں یہاں کھڑے ہو گئے، اور اس نے اعلان کیا کہ بھائی اپنے منہ کھول دو. کیا کہا؟ اپنے منہ کھول دو. اور کہتے ہیں کہ ایک ایک آتے جاؤ. انہوں نے اپنے منہ کھولا اور یہ تھوکڑا ہے, یہ تھوکڑا, ایک اس میں تھوکڑا, ایک اس میں تھوکڑا, ایک اس میں تھوکڑا, اس میں تھوکڑا, سب کے منہوں میں تھوکڑا ہے, پتہ نہیں یہ لوگ. اور پھر جب یہ لائن ختم ہو گئی تو کچھ لوگ بالٹیاں, کچھ لوگ برتن, کچھ لوگ بوتلیں لے کر آ گئے, اور پھر اس میں بھی, اس میں بھی تھوک دو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کیسی خرافات ہیں کہ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے, شریعت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. بہرحال تو ایک بات تو یہ آ گئی ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پناہ مانگو جو گروہ میں پھونکے مارتے ہیں, ان لوگوں سے پناہ مانگو جو گروہ میں پھونکے مارتے ہیں, یعنی غلط غلط الفاظ استعمال کر کے, شرکیہ کلمات استعمال کر کے دم کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, ان لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, فرمایا کہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے. یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے, یہ بھی بہت خطرناک وبا ہے. کیا کہا؟ حاسد کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حاسد دنیا میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حاسد کے شر سے, حاسد سے نہیں کہا کہ میں حاسد سے پناہ مانگتا ہوں, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ حاسد کے شر سے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جتنے بھی حاسد ہیں اس کے شر سے پناہ مانگو. حاسد تو رہا کریں گے دنیا میں, حاسد تو دنیا میں قیامت تک رہیں گے, پناہ مانگنی ہے تو حاسد کے شر سے مانگو. تو یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے, اور یہ عام بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد ہو رہا ہے, اور حسد کے مارے بہت ساری چیزیں کسی کو بدنام کر رہے ہیں, کسی کا دھندا چوپٹ کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھو بہت سارے دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں, بہت سارے دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں کہ اس کی باطمی دے دی, اس کی مخبری کر دی, اس کی مخبری کر دی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ حسد دیکھا نہیں جاتا, یا دوسری وجہ لالچ کہ کچھ روپے دیے جاتے ہیں ان کو تو اس کی وجہ سے وہ لوگ مخبری کر دیتے ہیں, یا پھر حسد ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کیوں آگے بڑھ رہا ہے, وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے ہوں, فلاں آدمی خوشحال ہو گیا میں تنگحال ہوں, فلاں آدمی فلاں چیز میں اتنا آگے بڑھ گیا میں پیچھے ہوں, تو اس کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, یہ بہت خطرناک عادت ہے. اور حسد کے بارے میں یوں آتا ہے کہ حاسد دوسروں کو تکلیف بعد میں پہنچاتا ہے, جس پر حسد کرتا ہے اس کو نقصان بعد میں پہنچتا ہے, لیکن جو آدمی حسد کرتا ہے پہلے وہ اندر ہی اندر جلتا ہے, اندر ہی اندر گلتا ہے, اندر ہی اندر پگھلتا ہے, اور ادھر جیسے اندر سے لکڑے کو کھاتی ہیں اسی طرح حسد اس کو اندر سے کھاتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے. اور حاسد ہمیشہ بے چین رہتا ہے, کبھی خوش نہیں رہے گا, حاسد ہمیشہ بے چین رہے گا جو حسد کرنے والا. پہلے میں آپ کو بتا دوں حسد کس کو کہتے ہیں. حسد کسی کی نعمت کے اوپر جلنا, کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو جلنا کہ اس کی دولت اس کو کیوں دی, ختم ہو جائے, چاہے وہ دولت میرے پاس آئے نہ آئے, میں کنگال رہوں, میں تندرست رہوں, مجھے کوئی وعدہ نہیں. لیکن فلاں آدمی کنگال ہو جانا چاہیے, اس کو دولت ملی ہے وہ برباد ہو جانی چاہیے, وہ خوشحال ہے وہ دکھحال میں ہو جانا چاہیے, وہ تنہالی میں ہو جانا چاہیے, وہ دکھی ہونا چاہیے. اور یہ عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی دکھ سے جتنا دکھی نہیں اتنا سامنے والے کے سکھ سے دکھی ہے, سامنے والے کی نعمتوں سے خوش دکھی ہے. جتنا اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہوتا اتنا سامنے والے کی سکھ سے اور چین سے آدمی بے چین ہے اور دکھی ہے, یہ بھی عجیب بات ہے. بہرحال تو آدمی کو چاہیے, آدمی جو حسید ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے, نہ اس کو جاگتا ہے تب بھی وہ اس کو چین نہیں ہوتا, اور سوتا ہے تب بھی اس کو چین نہیں, ہر وقت اس کو حسد ستارتا رہتا ہے, کسی طرح میں سامنے والے کو گرا دوں, کسی طرح میں سامنے والے کو گرا دوں. یہ بہت خطرناک عادت ہے, بہت خطرناک گناہ ہے. اور حسد ایسا گناہ ہے کہ آدمی کے نیکیوں کو وہ ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, آدمی کو بچنا چاہیے. آدمی کو بچنے کے لیے علماء کرام نے طریقے بتائے, اور یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ کرنے کی چیز ہے. آدمی اس کو کرے گا تو انشاءاللہ زندگی میں وہ سکون حاصل کرے گا, زندگی میں اس کو چین نصیب ہوگا, نمبر ایک، علماء نے بتایا کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو تُنہیں مال و دولت دیا اس کو اور زیادہ، اے اللہ اس کو تُنہیں علم دیا اس کو اور زیادہ علم عطا فرما، اے اللہ تُنہیں اس کو عزت دی ہے اور زیادہ اس کو عزت عطا فرما، اے اللہ معاشرے میں اس کی بہت ہی ویلیو ہے اس کے ویلیو کو اور بڑھا دے، تو دعا کرتے رہے. دوسرا فرمایا کہ اس کے لیے آدمی اس کی تعریف کرتا رہے. یہ بہت یہ آسان بات نہیں ہے، کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو جائے اور تعریف کر دے اور دعا کر دے، یہ آسان بات نہیں ہے. لیکن جب ہمارے دل پر یہ بوجھ پڑے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر سے حسد نکلتا جائے گا، اور حسد کو ہمارے اندر سے ضرور نکالنا چاہیے. تو دوسرا کیا فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے اس چیزوں کو نکالنے کے لیے، حسد کو نکالنے کے لیے اس کے لیے تعریف کرے. جب وہ سامنے آوے تو سلام کرے، جب سامنے آوے تو سلام کرے، سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کرے، اس کو کبھی کبھی ہدیہ دیا کرے. اگر ایسی چیزیں ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے حسد نکلے گا. ایک بزرگ تھے، گزر رہے تھے کسی جگہ سے اور دیکھا کہ ایک گھر نیا بنا ہوا ہے، تو مریدوں سے پوچھا کہ یہ گھر کب بنا، ہم تو پہلے یہاں سے گزرتے تھے تو یہ گھر نہیں تھا. تو کسی نے بتایا تو فلانا کا گھر ہے. تو اچھا، پھر آگے نکلے تو ان کو دل میں ایک چوٹ لگی کہ میں نے کیا پوچھ لیا، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے ضرورت ہی کیا تھی یہ کس کا گھر ہے، کیا ہے، کیوں ہے، مجھے کیا اس کو ایسی پوچھنے کی ضرورت، جس کا ہے وہ رہے گا. یہ تو فضول میں نے بات کر دی، فالتو بات کر دی، میرے کوئی کام کی میں نے بات نہیں کہی. بس ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور قسم خالی کے خدا کی قسم، میں ایک سال تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگاؤں گا، ایک سال تک رات کو اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگاؤں گا. مطلب کیا کہ رات میں نہیں سوؤں گا اور پوری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا. تو ہمارے اپنے آپ کو کسی گناہ کی وجہ سے سزا دیں اور قربانیاں دیں، مجاہدہ کریں کہ ہمارے دل میں حسد ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش کریں. اس کا توڑ یہ ہے کہ سامنے والے کی تعریف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو سلام کرو اور اس کی تعظیم کیا کرو، اور ہو سکے تو اس کو ہدیہ دو، ہو سکے تو ہدیہ. انشاءاللہ ایک کے بارے میں حسد ہے، پوری دنیا کے بارے میں ہمارے اندر سے حسد نکل جائے گا. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک صحابی داخل ہوئے، صحابہ کو کہاں دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا. آئے ایک صحابی، سب نے دیکھا کہ ایک صحابی داخل ہوئے جنتی. دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس دروازے کو سامنے دیکھو ایک جنتی آدمی داخل ہوگا. وہی صحابی دوسرے دن داخل ہوئے، تیسرے روز بھی کہا کہ دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا. وہی صحابی تیسرے روز بھی داخل ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اللہ والے آدمی تھے، وہ ان کے پیچھے ہو گئے اور کہا کہ میرے گھر ذرا جھگڑا ہے، میں آپ کے گھر سونا چاہتا ہوں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے گھر میں رہوں گا اور دیکھوں گا وہ عمل کیا کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی آدمی، جنت کا پروانہ دنیا میں مل گیا. تو وہ تین روز رہے، لیکن وہ صبح اٹھتے تھے فجر کی نماز کے لیے، نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے، وظائف پڑھتے تھے اور بات ختم، فرائض پر اتفاق کرتے تھے اور سنت نوافل وغیرہ پڑھ لیتے تھے. تو تین روز تک کچھ نہیں دیکھا. تیسرے روز حضرت عبداللہ ابن عمرہ نے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنتی ہونے کا اللہ کے نبی نے پروانہ دیا، اللہ کے نبی نے خبر کیا. تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں بھائی، تو نے دیکھا میں نماز پڑھتا ہوں، سنتیں پڑھتا ہوں، نفلے پڑھ لیتا ہوں، بس کہا اتنا ہوتا ہے میرا. تو کہا ٹھیک ہے چلو میں جاتا ہوں. وہ جانے لگے، دروازے تک پہنچے تھے، کہا عبداللہ ادھر آؤ. ایک بات مجھے یاد آئی، مجھے ایک عمل یاد آیا. پوچھا کون سا عمل؟ کہاں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. انہوں نے فرمایا میرے دل کو میں صاف کر کے سوتا ہوں، مجھے یقین ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جنگجو آدمی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی. اور احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تلوار کون لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ پہلے تو کہا میری تلوار کون لے گا جس سے جنگ کرے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو سارے صحابہ بیٹھ گئے کہ حق تو کون ادا کر سکتا ہے. تین صحابی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو دجانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو دیکھا اور پھر کہا کہ ابو دجانہ آگے بڑھو. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، ان کو تلوار دی گئی کہ تم جنگ وہن میں میری تلوار سے جنگ کرو گے. بہرحال جنگ وہد میں انہوں نے جنگ کی اور بڑا زبردست اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا. جہاں بھی جاتے تھے کشتوں کی پشتیں لگا دیتے تھے اور سب کی سب الٹ کر رکھ دیتے تھے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ساری صفیں کاٹتے 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 پیچھے چلے گئے جہاں ان کے تمبو تھے، اور اس تمبو میں عورتیں تھیں. جو عورتیں ان لوگوں کو ابھارتی تھی گانے گا گا کر کہ تم مسلمانوں سے جنگ کرو، تم تو بڑے بہادر ہو، مسلمانوں کو کاٹو مارو. وہاں تک پہنچ گئے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ایسی عورتیں جو جنگ کے لیے ابھارتی ہو وہ جنگ میں کہلاتی ہیں اور ان کو قتل کرنا جائز ہے. جو جنگ میں آئی ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے، دوسری عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. تو حضرت ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو حضرت زبیر بن عوام کو تجسس ہوا کہ عمر جیسے بہادر تھے ان کو تلوار نہیں دی، میں اتنا بہادر آدمی ہوں مجھے تلوار نہیں دی. حضرت زبیر بن عوام بڑے بہادر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بہادری عطا فرمائی تھی. 1000 لوگوں کو اکیلے کافی تھے، اور جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو دو دو تلوار رکھتے تھے. گھوڑے پر بیٹھ کر لگام کو چھوڑ کر گھوڑے کو کنٹرول کرنا اور پھر جنگ میں کنٹرول کرنا، سامنے سے تلواریں چل رہی ہو اور تلواروں کی کھنکاریں ہوں اور سامنے تلواریں چمک رہی ہو اور تلواریں پڑ رہی ہو، خون کے فوارے اٹھ رہے ہوں، ایسے موقع پر گھوڑے کو بغیر لگام چھوڑ کر کنٹرول کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں. حضرت زبیر بن عوام اپنے پاؤں کے ذریعے لگام چھوڑ دیتے تھے، اپنے پاؤں کے ذریعے گھوڑے کو کنٹرول کرتے تھے، اور دو ہاتھ میں دو تلواریں ہوتی تھیں، دو ہاتھ سے دو تلواریں چلاتے تھے. یہ اللہ نے ان کو بڑی بہادری عطا فرمائی تھی، اتنے بہادر آدمی تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اتنے بہادر ہیں، ابو دجانہ کو یہ تلوار دی، ذرا دیکھوں کہ ان کے اندر کیا بہادری ہے. تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بالکل صحیح تلوار دی اللہ کے نبی، بہت بہادری دکھائی. یہاں تک کہ وہ بڑھتے 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 خیمے میں پہنچ گئے، ہندہ بھی اس خیمے میں موجود تھی. تلوار کو اٹھایا حضرت ابو دجانہ نے اور سر کے پاس لے گئے، اس عورت کے سر کے پاس، اور پھر تلوار کو ہٹا لیا، مارا نہیں، قتل نہیں کیا. تو حضرت زبیر بن عوام تجسس میں تو تھے ہی کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام پیچھے سے آئے اور کہا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں مارا، کیوں قتل نہیں کیا؟ تو حضرت ابو دجانہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، میں اللہ کے نبی کی تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگ جائے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، میں کسی عورت کے خون کے رنگ سے رنگ جائے یہ مجھے برداشت نہیں. بہرحال یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اتنے بہادر آدمی تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابو دجانہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر گئے. دیکھو کتنے بڑے آدمی ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے مدینہ وغیرہ کی حکومت ان کے سپرد کی کہ یہاں کا انتظام تم کرو گے، اپنی جگہ پر بٹھا کر گئے، اپنا نائب بنا کر گئے، اتنے بڑے آدمی. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میرے پاس جنت میں جانے کے لیے دو عمل ہیں. کیا کہا؟ میرے پاس جنت میں جانے کے لیے دو عمل ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا، نماز؟ کہا نہیں. جہاد؟ نہیں. روزے؟ نہیں. قرآن کی تلاوت؟ نہیں. بہت کو پوچھا، صدقہ و خیرات؟ نہیں. پوچھا تو کیا؟ تو کہا کہ ایک زبان، اس سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، ایک زبان اس سے میں کبھی کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، اس زبان سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس زبان سے کسی کو میں دکھ نہیں پہنچاتا، اور دوسرا دل ہے میں کبھی کسی کو دل نہیں دکھاتا، اور میرے دل میں کبھی میل نہیں رکھتا. ایک میری زبان ہے اس سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ایک میرا دل ہے جس کو میں کسی کے بارے میں میرے دل میں میل نہیں رکھتا، میں اس کو صاف کر دیتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، کسی کے بارے میں کینہ نہیں، کسی کے بارے میں حسد نہیں. فرمایا یہ دو عمل ہیں، یہ مجھے سیدھے جنت میں لے جائیں. تو ذرا سوچے کتنی بڑی بات ہے. اس لیے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، مخلوق کے شر سے میری حفاظت فرما، مخلوق کے شر سے حفاظت فرما. لیکن تین چیزوں کو الگ سے بیان کیا، تین چیزوں کو. اس سے معلوم ہوئی کہ ان چیزیں، یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں کہ ان سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. میں یوں کہوں کہ بھائی یہ 10 آدمی ہیں، تم میرے پاس ابھی مت آنا، تم میرے پاس ابھی مت آنا. 10 آدمیوں کو نہ کہہ دیا، پھر کل کہتے ہیں بھائی دیکھو ابراہیم اسماعیل تم بھی مت آنا. 10 آدمیوں میں، 10 آدمی میں وہ ابراہیم ہیں، وہ اسماعیل بھی موجود ہیں، لیکن میں کہتا دیکھو تم 10 مت آنا، لیکن ابراہیم تجھے خاص کہتا ہوں، ابراہیم اسماعیل تجھے خاص کہتا ہوں، میرے پاس تم ابھی مت آنا. تو کیوں کہا خاص، اس کا ذکر کیوں کیا؟ کہ اس سے تکلیف زیادہ پہنچتی آدمی کو، آدمی کو تکلیف زیادہ پہنچی، اس لیے زیادہ اس کو منع کیا کہ بالکل تم تو مت آنا. تو یہ ہے کہ تمام مخلوق کے شر سے اللہ حفاظت فرما. اس میں تین چیزوں کو الگ سے، کہ رات کا شر جب چھپ جائے، اور تعویذ تونا کرنے والے، جادو کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والوں سے پناہ مانگی گئی، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی. تو حسد کرنے والے کا شر کتنا خطرناک ہوگا، اس کو الگ سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلی سورہ ناس کی تفسیر آئندہ کل عرض کیا جائے.